وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے. اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے. نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن شریف اور محترم ہوتا ہے جبکہ فاسق دھوکے باز اور ذلیل ہوتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ ہود کی آیات 45-47 کی تلاوت کر رہے تھے احمد میرزادے. حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اچھی بینائی اس آنکھ کی ہے جو نیکی کی راہ پر لگی رہے، اور بہترین سماعت اس کان کی ہے جو نصیحت کو سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور پاک ترین دل وہ ہے جو شبہات سے بھی پاک رہے. سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندے مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا. سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے. پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. سامعین، انسان دعا کرتا ہے، اے پروردگار، مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں تقسیم کر سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں. تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. ہماری مسلح افواج کی توانائیوں نے صہیونی دشمن کی کمر توڑ دی ہے، صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا بیان. قومی مفادات پر کسی بھی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اپنے حقوق کا بھرپور دفاع کریں گے، وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا بیان۔ ایران، عراق اور پاکستان کے وزراء داخلہ کے سہ فریقی اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان کے وزیر داخلہ کا دورہ تہران۔ غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں مزید 100 سے زیادہ فلسطینی شہید۔ اور دنیا بھر کے کشمیریوں نے اتوار کو یوم شہدا منایا۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ہماری مسلح افواج کی توانائیوں نے غاصب صہیونی حکومت کی کمر توڑ دی ہے۔ صدر مسعود پزشکیان نے اتوار کو وزارت تیل کا اچانک دورہ کیا اور وہاں وزیر اور وزارت کے دیگر اعلی عہدیداروں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے غاصب صہیونی ٹولے کی مسلط کردہ 12 روزہ جنگ میں ایران کی شاندار جوابی کارروائی اور جنگ کے دوران عوام کے اہم کردار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت کی ہیبت کو خاک میں ملانے والی مسلح افواج کی صلاحیتوں اور میزائلوں کے ساتھ ساتھ اگر عوام اتحاد و اتفاق کے ساتھ میدان میں نہیں ہوتے تو ہماری کامیابی اور فتح ممکن نہیں تھی۔ صدر ایران نے کہا کہ ہم سفارتکاری کے راستے کو آگے بڑھاتے ہوئے جنگ اور تنازعات کے اعادے کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسعود پزشکیان نے مزید کہا کہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے اور اس میں کبھی کوئی فاتح نہیں ہوتا۔ ہم قومی اتحاد و اتفاق کے اپنے نعرے اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستی اور اخوت کی بنیاد پر صلح و آشتی اور استحکام کی راہ کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کبھی غنڈہ گردی کے قائل نہیں رہے، مگر یہ بھی طے ہے کہ ہم کسی بھی طرح کی زور زبردستی یا غنڈہ گردی کے سامنے ہرگز نہیں جھکیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے مسلح افواج کے ساتھ مکمل یکجہتی کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ قومی مفادات کی حفاظت میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں برتی جائے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ مسلح افواج کے ہمراہ اور ملت ایران کے پختہ عزم پر اعتماد کرتے ہوئے ایرانی قوم کے جائز اور قانونی حقوق کے دفاع میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرے گی۔ انہوں نے تہران میں مقیم غیر ملکی سفیروں اور اعلی سطحی نمائندوں کے ساتھ ہونے والی اہم نشست کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس ملاقات میں انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران پر مسلط کردہ تازہ جنگی اقدامات کے تناظر میں ایران کے اصولی اور ٹھوس موقف کو واضح طور پر بیان کیا۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ وزارت خارجہ مسلح افواج کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر ملت ایران کی مزاحمت، بصیرت اور استقلال کے سائے میں ایرانی عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی سطح پر ہر ممکن سیاسی اور قانونی قدم اٹھائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ظلم، جارحیت اور دباؤ کے خلاف ایک واضح اور متوازن حکمت عملی رکھتا ہے اور ہم ایرانی عوام کی عزت، وقار اور حقوق سے کسی بھی صورت میں چشم پوشی نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ سید محسن نقوی ایران کے دورے پر تہران پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ سید محسن نقوی کے تہران پہنچنے پر ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے مہر آباد ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ ایران کی میزبانی میں ایران، عراق اور پاکستان کے وزراء داخلہ کا سہ فریقی اجلاس بروز پیر تہران میں اربعین حسینی اور مشترکہ علاقائی اقدامات اور باہمی تعاون کے موضوع پر منعقد ہوگا۔ پاکستان کی وزارت داخلہ کے تعلقات عامہ کے دفتر نے بھی سید محسن نقوی کے دورے تہران پر ایک بیان میں کہا ہے کہ اپنے اس دورے میں وہ سرحدی مسائل، سیکورٹی اور پاکستانی زائرین کے سفر کے دوران سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے اپنے ایرانی اور عراقی ہم منصب سے تبادلہ خیال کریں گے۔ ادھر عراق کی وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق اربعین حسینی کے پیدل مارچ میں شرکت اور عراق اور دیگر ممالک سے زیارت کے لیے پہنچنے والے زائرین کو سہولت فراہم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر لیے گئے ہیں۔ اس بیان کے مطابق کربلا میں اربعین کے سیکورٹی پلان پر عمل درآمد کے لیے ضروری احکامات صادر کیے جا چکے ہیں۔ اربعین حسین میں شرکت کے لیے ہر سال عراق، ایران، پاکستان، ہندوستان اور پوری دنیا سے کروڑوں زائرین کربلا معلی پہنچتے ہیں۔ غزہ میں امدادی اور طبی مراکز کے قریب فلسطینی عوام کے بہیمانہ قتل عام کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین واقعے میں صہیونی دہشت گردوں نے براہ راست فائرنگ کر کے مزید 100 سے زیادہ فلسطینی باشندوں کو موت کی نیند سلا دیا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ رفع میں صہیونی دہشت گردوں نے السکوش کے علاقے میں ایک امدادی مرکز کے سامنے جمع فلسطینیوں پر سیدھی گولیاں چلا دیں، جس میں 100 سے زیادہ افراد شہید ہو گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق متاثرہ افراد خوراک حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے جب اسرائیلی فوج نے ان پر گولی چلا دی۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے نے عینی شاہدین کے حوالے سے بتایا ہے کہ متاثرین کو سر اور سینے میں گولیاں ماری گئیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق جولائی کے مہینے میں ہی اب تک تقریباً 800 فلسطینی باشندے امدادی مراکز کے آس پاس شہید کیے جا چکے ہیں، جن میں 615 افراد امریکہ کے زیر انتظام غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن جی ایچ ایف کے مراکز کے قریب شہید کیے گئے۔ نام نہاد امدادی مراکز پر صہیونی دہشت گردی کا نشانہ بننے والے فلسطینی بے گناہوں کی تعداد بھی 5000 تک پہنچ گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت امریکہ اور صہیونی ٹولے کے قائم کردہ نام نہاد امدادی مراکز بے گناہ بھوکے اور پیاسے فلسطینیوں کی قتل گاہ بن چکے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ فلسطینی مجاہدین نے ایک بار پھر ایک صہیونی فوجی ہیڈ کوارٹر اور دہشت گرد صہیونی فوجیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ خان یونس کے جنوب میں قیزان و نجار میں ایک صہیونی چیک پوسٹ اور ایک فوجی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ کے ساتھ ساتھ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو القدس بریگیڈ نے بھی اعلان کیا ہے کہ شمال مشرقی خان یونس میں واقع ایک علاقے میں ایک صہیونی بکتر بند گاڑی کو بم دھماکہ کر کے تباہ کر دیا گیا۔ تحریک جہاد اسلامی فلسطین کے اعلی رہنما نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک جہاد اسلامی کے نائب سیکرٹری جنرل محمد الہندی نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ فلسطینی عوام اور استقامت کسی ایسے معاہدے کو تسلیم نہیں کریں گے جو ہتھیار ڈالنے پر مبنی ہو۔ ان کا یہ موقف ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب اسرائیلی اور مغربی حکام ایک معاہدے پر زور دے رہے ہیں جسے فلسطینی حلقے اسرائیل کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ محمد الہندی نے الجزیرہ کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ مذاکراتی عمل کے دوران فلسطینی وفد نے بہت زیادہ لچک دکھائی، لیکن اسرائیل نے اس نرمی کو ہماری کمزوری سمجھا اور یہ گمان کرنے لگا کہ وہ استقامت کو ختم کر سکتا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلی علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ بات چیت فیصلہ سازوں سے ہوگی جن کے پاس اختیار ہے۔ لاہور میں علی امین گنڈاپور نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کی سزا بھگتنے کو تیار ہیں، لیکن غلطی کرنے والے تمام لوگوں کو سزا ملنی چاہیے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ہماری گزارش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، ہم پورے ملک میں اپنی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، ہم 90 دن میں آر یا پار کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ہمارا جعلی مینڈیٹ ہے، وہ خود فارم 47 سے جیت کر آئے، وہ اندر سے ابھی بھی ملے ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 5 اراکین قومی اسمبلی کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے 5 ارکان کو پارٹی سے نکالنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی اور 26ویں ترمیم کے لیے حکومت کو ووٹ دینے پر پی ٹی آئی کی قیادت نے اپنے اراکین اسمبلی کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔ نکالے جانے والے اراکین قومی اسمبلی میں ظہور قریشی، عثمان علی، مبارک زیب، الیاس چودھری اور اورنگزیب کچھی شامل ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے منحرف اراکین قومی اسمبلی کے خلاف اسپیکر کو ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دنیا بھر کے کشمیریوں نے 13 جولائی کو 1931 کے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوم شہدا منایا۔ دنیا بھر میں اتوار کے روز کشمیری عوام نے 1931 کو جام شہادت نوش کرنے والے 22 عظیم شہدا کی یاد میں یوم شہدا کشمیر منایا۔ اس موقع پر مختلف ممالک میں دعائیہ اجتماعات، ریلیاں اور دیگر پروگرام منعقد کیے گئے، جن میں شہدا کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پاکستانی قیادت نے بھی اس دن کی مناسبت سے کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ آج کشمیری عوام جس جد و جہد کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ 1931 کے شہدا کی قربانیوں کا تسلسل ہے۔ پاکستان ان کی جرأت، حوصلے اور قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس سلسلے میں کہا کہ یوم شہداء کشمیر ہمیں کشمیری مسلمانوں کی استقامت، مزاحمت اور غیر متزلزل عزم کی یاد دلاتا ہے۔ ہندوستان کی ریاست تمل ناڈو میں تروویلور ریلوے اسٹیشن پر ڈیزل سے بھری گاڑی میں آگ لگنے کا واقعہ رونما ہوا ہے۔ اتوار کو تمل ناڈو کے تروویلور ریلوے اسٹیشن پر ایک مال گاڑی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ یہ گاڑی چنئی پورٹ سے ڈیزل لے کر روانہ ہوئی تھی، تبھی اس کے 4 ڈبے پٹری سے اتر گئے اور آگ لگ گئی۔ آگ اتنی شدید تھی کہ آسمان دھوئے کے سیاہ غبار سے بھر گیا اور اسٹیشن پر افراتفری مچ گئی۔ ریلوے حکام نے 48 دیگر ڈبوں کو الگ کرنے کا عمل شروع کیا تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ دو سرا کا سیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ دو سرا کا سیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در فقیر ہوں، میرا رفعتوں میں نصیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، شاہ اور کون؟
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ میرا حسین ہے اسے پہچانو۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔
جو فاطمہ کی رگ جان علی کا ہے دلبر، حسین من کہیں جس کو صاف محسر، وہ جس کا کر دیا تارا کربلا میں گھر، مصیبتوں کی حدیں ختم ہو گئیں جس پر، گروہ چار غریباں سلام کرتا ہے، قیام شہ کن گہباں حسین کا بھائی، وہ جس نے کی تھی سکینہ کرن میں سکائی، لبے فرات کٹ ہاتھ جس کے موت آئی، وفن جس سے جہاں میں حیات نہ پائی، گروہ چاک غریباں سلام کر کرتا ہے جو فاطمہ کی رگ جان علی کا ہے دلبر حسین من کہیں جس کو شاپ محسر وہ جس کا کر دیا تارا کربلا میں گھر مصیبتوں کی حدیں ختم ہو گئیں جس پر گروہ چار غریباں سلام کرتا ہے قیام شہ کن گہباں حسین کا بھائی وہ جس نے کی تھی سکینہ کرن میں سکائی لبے فرات کٹ ہاتھ جس کے موت آئی وفن جسے جہاں میں حیات نہ پائی گروہ چاک غریباں سلام کرتا ہے۔
سامعین، یوں تو خلقت انسانی کی ابتدا ہی سے زمین بے گناہوں اور شہیدان راہ حق کے خون سے سرخ رہی ہے۔ ابتدائے آفرینش سے ہی عروس گیتی کی زلفوں کو مظلوموں، ناداروں، بے کسوں اور غریبوں کے خون میں رنگین دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اپنے لہو کے پاکیزہ قطروں سے اگر شہیدان راہ حق نے عروس ہستی کی مانگ نہ بھری ہوتی تو آج عشق، حق پرستی، ایثار، انسانی اقدار، وقار، شرف، شجاعت، شرافت، بیداری، شعور، حیا، عفت اور حریت جیسے مفاہیم کی خوشبو گلشن شہادت میں یوں نہ مہک رہی ہوتی۔ خود بخود سارا زمانہ با وفا ہو جائے گا جب یہ عباس علی سے آشنا ہو جائے گا۔ حشر تک ممکن نہیں عباس غازی کا جواب، کیسے کوئی تیسرا مشکل کشا ہو جائے گا۔ احر کو سوئے حضرت شبیر آ جانے تو دو، خاک سے پاک ہو کے وہ خاک شفا ہو جائے گا۔ جب شہید ہو جائیں گے عباس غازی نہر پر، باپ کا سینہ سکینہ سے جدا ہو جائے گا۔ کون اس خاتون کی عظمت کو سمجھے گا انیق، جس کا بچہ نور چشم فاطمہ ہو جائے گا۔ سامعین، اسیران آل محمد کے شام میں داخلے کے متعلق عظیم فقیہ و محدث اور مورخ شہیر علامہ مجلسی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب یزید کے سپاہی اہل بیت رسول کو شام کے قریب لائے تو جناب ام کلثوم نے شمر لعین کو طلب کر کے فرمایا، ہماری ایک خواہش ہے۔ اس نے کہا، بتائیے کیا کام ہے؟ شہزادی نے فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر دمشق ہے، لہذا ہمارے قافلے کو ایسے دروازے سے شہر میں لے جانا جس سے لوگوں کی آمد و رفت اور تماشا بین افراد کا ہجوم کم ہو۔ دوسرے، ان کٹے ہوئے سروں کو قافلے کے آگے آگے رکھنا تاکہ تماشائی ہمارے کھلے سروں کو دیکھنے کے بجائے ان نورانی سروں کو دیکھنے میں مشغول رہیں۔ لیکن شمر نے حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی خواہش کے برخلاف حکم دیا کہ اسیروں کے قافلے کو باب سعاد سے, جو اس زمانے میں اہل شام کی سب سے بڑی گزرگاہ تھا, گزارا جائے اور شہداء کے سروں کو محملوں کے قریب رکھا جائے. اس کے حکم کی تعمیل ہوئی اور اہل بیت اطہار کا یہ قافلہ اسی طریقے سے مسجد جامع دمشق تک لایا گیا اور انہیں وہیں ٹھہرایا گیا. ایک بوڑھے شامی نے جب ان اسیروں کو دیکھا تو قریب آیا اور کہا, خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں قتل اور ہلاک کیا اور مملکت اسلامی کو تمہارے مردوں کے شر سے محفوظ رکھا. جب وہ اپنی بات کہہ چکا تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اس سے پوچھا, اے مرد عرب, کیا تو نے کبھی قرآن مجید پڑھا ہے؟ اس نے عرض کیا, ہاں پڑھا ہے. آپ نے فرمایا, کیا تو نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربیٰ. اس نے جواب دیا کہ ہاں پڑھا ہے. پھر آپ نے سوال کیا کہ کیا تو نے کبھی اس آیت قرآنی کو پڑھا ہے؟ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ. اس نے پھر مثبت جواب دیا. آپ نے ایک اور سوال کیا کہ کیا تو نے یہ آیت مبارکہ پڑھی ہے؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. اس نے جواب دیا, ہاں پڑھا ہے. آپ نے پھر سوال کیا, کیا تو نے اس آیت کو بھی پڑھا ہے؟ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اس عرب نے جواب دیا کہ ہاں میں نے ان سب آیتوں کو پڑھا ہے. حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بوڑھے عرب, یہ آیتیں ہماری شان میں نازل ہوئی ہیں. وہ ذوی القربیٰ ہم ہی ہیں کہ جن کی محبت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے, اور اہل بیت رسول بھی ہم ہی ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہر نجاست سے پاک رکھا ہے. جب بوڑھے عرب نے امام علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمات سنے تو دل ہی دل میں اپنی ملامت کی اور اپنے قول پر پشیمان ہوا. ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے بارگاہ خداوندی میں معافی کا طلبگار ہوا اور عرض کیا کہ خدایا, تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں پر توبہ کی عرضی لایا ہوں. خدایا, میں آل محمد علیہ السلام کے دشمنوں اور ان کے قاتلین سے بیزار ہوں. پھر اس کے بعد خدمت امام سجاد علیہ السلام میں آیا اور دست بستہ عرض کیا, اے فرزند رسول, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا, اگر تم صدق دل سے توبہ کرو گے تو اللہ ضرور تمہاری توبہ کو قبول کرے گا اور تمہارا شمار ہمارے نقش قدم پر چلنے والوں میں ہوگا. جیسے ہی یہ خبر یزید تک پہنچی, اس نے حکم دیا کہ اس بوڑھے کا سر تن سے جدا کر دیا جائے. سامعین, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی سہل ساعدی کہتے ہیں, میں نے ایک ضروری کام کی وجہ سے بیت المقدس کا سفر کیا. واپسی میں شام پہنچا تو میں نے دیکھا کہ تمام شہر کی آئینہ بندی کی گئی ہے اور در و دیوار پر رنگ برنگی جھنڈیاں آویزہ کی گئی ہیں اور کچھ گانے بجانے والی عورتیں ناچ گا رہی ہیں. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون سی خوشی کا موقع ہے. میں نے ایک شامی سے پوچھا, کیا اہل شام ان ایام میں کسی عید کا جشن مناتے ہیں جس کی مجھے خبر نہیں؟ اس شامی نے جواب دیا, ایسا لگتا ہے کہ تم اس شہر میں اجنبی ہو. میں نے کہا, نہیں, میں صحابی پیغمبر سہل سعدی ہوں اور میں اس شہر میں بارہا آیا ہوں. اس نے جواب دیا, اے سہل سعدی, تمہیں تعجب نہیں ہو رہا ہے؟ یہ آسمان خون کیوں نہیں برسا رہا ہے اور یہ زمین اپنے اہل سمیت غرق کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے کہا, آخر ایسا کیوں ہونا چاہیے؟ تو اس نے جواب دیا کہ آج حسین ابن علی کے کٹے ہوئے سر کو, جو عراق سے آیا ہے, یزید کے سامنے لے جایا جا رہا ہے. میں نے کہا, مجھے تعجب ہے کہ حسین کا سر یزید کے دربار میں لے جایا جا رہا ہے اور یہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. اچھا, یہ بتاؤ کہ کون سے دروازے سے لے جا رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا, باب سعاد سے لے جا رہے ہیں. سہل سعدی بیان کرتے ہیں کہ جب میں باب سعاد کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ شہداء کے سروں کو نیزے پر اٹھا کر لایا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد سرکار سید الشہداء علیہ السلام کے سر کو دیکھا جو ایک پرچم کے اوپر لٹکا ہوا ہے. پھر ایک برہنہ پشت اونٹ پر نظر پڑی کہ جس پر ایک بچی سوار تھی۔ میں اس کے قریب گیا اور اس سے پوچھا، بیٹی تم کون ہو؟ اس نے نہایت افسردگی سے جواب دیا، میرا نام سکینہ ہے اور میں حسین ابن علی کی یتیمہ ہوں۔ میں نے بچی سے اپنا تعارف کرایا کہ بیٹی، میں تیرے جد کا صحابی سہل سعدی ہوں، اگر کوئی کام تیرے لیے کر پاؤں تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ بچی نے کہا، اے میرے نانا کے صحابی، اگر ہو سکے تو ایک کام کر دو، ان نیزہ برداروں سے کہو کہ ان سروں کو محملوں سے دور لے جائیں تاکہ یہ لوگ ان سروں کو دیکھنے میں مشغول ہو جائیں اور حرم رسول خدا کی طرف زیادہ متوجہ نہ ہوں۔ سہل سعدی کہتے ہیں، میں اس شخص کے پاس گیا کہ جو سر امام حسین کو اٹھائے ہوئے تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ 40 دینار لے لو اور اس سر کو لے کر محملوں سے دور چلے جاؤ، مگر اس نے میری بات نہ مانی۔ منہال بن عمر کہتے ہیں کہ ایک روز زندان شام میں حضرت امام سجاد علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچا تو میں نے عرض کیا، اے فرزند رسول، اس قید خانے میں آپ کے روز و شب کیسے گزر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہم ان لوگوں کے درمیان اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں جیسے بنی اسرائیل فرعونیوں کے درمیان، جس طرح ان کے مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور عورتوں کو کنیزی کے لیے زندہ رکھا جاتا تھا۔ ہم رسول زادے ہیں، انہوں نے ہمارے مردوں کو قتل کر دیا اور ہمیں قیدی بنا کر لائے ہیں اور ہم سے ترک و دیلم کے غلاموں جیسا سلوک کر رہے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 23 تیر 18 محرم الحرام اور 14 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اٹھارہ محرم الحرام سن 2 ہجری قمری کو خداوند تعالی کے حکم سے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ قرار پایا۔ خداوند تعالی سورہ بقرہ کی 144 آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ، اے رسول، ہم آسمان کی طرف اٹھی ہوئی آپ کی نگاہ دیکھ رہے ہیں، عنقریب آپ کا رخ اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ اب آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی جانب کر لیجئے اور جہاں بھی رہیے اسی طرف رخ کیجئے۔ اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی برحق ہے اور پروردگار کی طرف سے ہے، اور اللہ ان کی حرکتوں سے غافل نہیں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا اور عارضی قبلہ تھا، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبلے کی تبدیلی کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرمان کا انتظار تھا۔ آخرکار 18 محرم سن 2 ہجری قمری کو خدا تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ قرار پایا، اور مسلمانوں نے خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اٹھارہ محرم الحرام سن 1323 ہجری قمری کو معروف فقیہ اور عالم دین آیت اللہ شیخ محمد ممقانی نے وفات پائی۔ آیت اللہ ممقانی علم اصول فقہ میں ید طولہ رکھتے تھے۔ آپ زہد و تقویٰ میں معروف اور خاص روحانی مقام کے حامل تھے، چنانچہ دنیاوی خواہشات سے پرہیز کرتے اور ظاہری نمود و نمائش سے عاری تھے۔ آیت اللہ ممقانی کی تصانیف میں اسلامی احکام کی تشریح میں لکھی ہوئی کتاب ذرائع الاحکام اور علم اصول فقہ میں مجلدات البشریٰ قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ آیت اللہ ممقانی نے شیخ اعظم مرتضیٰ انصاری کی شہرہ آفاق کتاب مقاصب پر حاشیہ بھی لکھا ہے۔ تیئیس تیر سن 1362 ہجری شمسی کو مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کا پہلا دور شروع ہوا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کے مطابق مجلس خبرگان حکومت کا ایک اہم ادارہ ہے، جس کے اراکین فقہا ہوتے ہیں، جن کو عوام براہ راست منتخب کرتے ہیں۔ مجلس خبرگان کی اہم ترین ذمہ داری رہبر کا انتخاب اور قیادت کے کام پر نظر رکھنا ہے۔ مجلس خبرگان کے اراکین 8 سال کے لیے عوام کے براہ راست ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں۔ تیئیس تیر سن 1365 ہجری شمسی کو ایرانی شاعر، محقق اور مصنف ڈاکٹر مہدی حمیدی شیرازی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1293 ہجری شمسی میں شیراز میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے فارسی زبان و ادب میں ڈاکٹریٹ کیا تھا۔ ڈاکٹر حمیدی نے فارسی شاعری سے متعلق متعدد کتابیں لکھی ہیں، جن میں زیادہ تر کتابیں سبک شناسی، تنقید، تاریخ ادب اور صناعت شعری کے بارے میں ہیں۔ شگوفے، دریائے گوہر، زمزمۂ شب اور بہشت سخن ڈاکٹر حمیدی کی اہم کتابیں ہیں۔ تیئیس تیر سن 1372 ہجری شمسی کو تاریخ ایران کے ایک ممتاز استاد ڈاکٹر عبدالحادی حائری کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1314 ہجری شمسی میں ایران کے مقدس شہر قم کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ وہ حوضۂ علمیہ قم کے بانی آیت اللہ الحاج شیخ عبدالکریم حائری کے پوتے تھے۔ ڈاکٹر حائری الہیات کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کینیڈا چلے گئے اور وہاں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ ڈاکٹر حائری کو آئینی تحریک اور اس میں علماء کے کردار کے بارے میں بہت زیادہ معلومات حاصل تھیں۔ ڈاکٹر حائری نے اپنی تحقیقات کے نتیجے میں ایک اہم کتاب ایران میں تشیع اور آئینی تحریک لکھی ہے، جو فارسی اور انگریزی میں شائع ہوئی ہے۔ چودہ جولائی سن 1789 عیسوی کو انقلاب فرانس کے عروج کے دوران قلعہ باسٹل پر عوام کا قبضہ ہوا اور اس کا بڑا حصہ نابود ہو گیا۔ یہ قلعہ سن 1369 میں فوجی مقاصد کے تحت بنایا گیا تھا،
جس کو بعد میں ایک ہولناک قید خانے میں بدل دیا گیا، جہاں سیاسی قیدیوں، خاص طور سے جمہوریت پسند کارکنوں کو قید کر کے رکھا جاتا تھا۔ قلعہ باسٹل فرانسیسی بادشاہوں کے روب و دبدبے اور استبداد کی علامت سمجھا جاتا تھا، چنانچہ اس پر عوامی قبضے سے انقلاب فرانس کامیابی کی دہلیز پر پہنچا۔ اس قلعے پر قبضے کے بعد بادشاہ اور ملکہ ہزاروں عمرہ سمیت مارے گئے۔ چودہ جولائی سن 1861 عیسوی کو دنیا کی پہلی مشین گن بنائی گئی۔ امریکی سائنسداں گیٹلنگ نے اسلحے کے موجدین کے تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے اس ہتھیار کو ایجاد کیا۔ گیٹلنگ کی بنائی ہوئی مشین گن آٹومیٹک نہیں تھی، بلکہ اس کی لبلبی دبانے سے فائرنگ ہوتی تھی۔ بعد میں مشین گنوں کی ساخت میں پیش رفت ہوئی اور آج یہ ایک خودکار اور مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ چودہ جولائی سن 1958 عیسوی کو عراق میں جنرل عبدالکریم قاسم نے شاہی حکومت کا خاتمہ کر کے جمہوری حکومت قائم کی۔ اس کودتا کے دوران عراق کے بادشاہ فیصل دوم، ولی عہد شہزادہ عبداللہ اور وزیر اعظم نوری السعید کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ بادشاہ کے سارے حامیوں کا بھی صفایا کر دیا گیا۔ جمہوری حکومت کے قیام کے بعد جنرل عبدالکریم قاسم نے، جو قوم پرستی کا رجحان رکھتے تھے، ملک کی باگڈور سنبھال لی اور تقریباً 6 سال تک ملک کے حکمران رہے۔ جنرل عبدالکریم قاسم کو 9 فروری 1963 کو قتل کر دیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولاتخذ معینا حین برأ السماوات لم یشارک فی الالوہیہ ولم یظاہر فی الوحدانیہ وانقاد کل عظیم لعظمتہ فلک الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل اول يومي هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره بجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی. اس کے الہ ہونے میں کوئی ساجھی نہیں اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے. زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز, اور بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگو ہیں اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں, اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے. بس تیرے لیے حمد ہے لگاتار سلسلے وار اور بار بار استوار, اور اس کے رسول پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو. اے معبود, میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی, درمیانی حصے کو فائدہ بخش اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے, اور اس دن سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس کا اول فریاد اوسط بے تابی اور آخر تکلیف دے ہو. اے اللہ, وہ نظریں جو میں نے کیں, وہ تمام وعدے جو میں نے کیے اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کیں اور انہیں پورا نہیں کر سکی, ان پر تجھ سے بخشش کی طالب ہوں اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے, کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو, چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعزہ اور اولاد کے بارے میں ہے, یا میں نے اس کی غیبت کی یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا, یا خود پسندی یا بیزاری یا خود نمائی یا تعصب کا برتاؤ کیا, وہ غائب ہے یا حاضر ہے یا زندہ یا مردہ ہے, تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالا اور دسترس سے باہر ہے. بس اے حاجات کے مالک, کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں, میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت فرما, اور ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما اور مجھ پر مہربانی فرما. بے شک بخش دینے سے تیرا کچھ نقصان نہیں اور عطا کرنے میں تجھے تکلیف نہیں ہوتی. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے, اے معبود, ہر دوشنبے کو مجھے دو نعمتیں اکٹھی عطا فرما, کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما اور اس کے دوسرے حصے میں مغفرت کی نعمت دے. اے وہ جو معبود ہے اور جس کے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تہران دے د ایران د اسلامی جمہوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.